بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعشرة الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. فقهي مسائل کے سلسلے میں کتاب الاطعمہ والاشربہ کے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، یعنی پروردگار عالم نے اس کائنات میں جتنی چیزوں کو خلق کیا ہے اتنے سے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے حلال قرار دی گئیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں انسان کے لیے حرام قرار دیا گیا. پہلے جاندار چیزوں میں سے حلال و حرام کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد بے جان چیزوں میں سے. جاندار چیزوں میں سب سے پہلے سمندری، دریائی اور بحری مخلوقات کا ذکر آیا تھا. پانی میں رہنے والے جانداروں میں سے کون کون سا انسان کے لیے حلال ہے اور کون کون سا جانور انسان کے لیے حرام ہے. اس کے بعد خشکی کے جانوروں کا تذکرہ ہو رہا تھا. پانی کے جانوروں کے لیے تو شریعت نے ایک کلیہ بتایا، ایک اصول بتایا، اور باقی انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ اس اصول کی مدد سے وہ خود یہ فیصلہ کرے کہ کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام. کہ ہر وہ جانور جو سمندر میں پایا جائے اور چھلکوں دار ہو وہ انسان کے لیے حلال ہے. خشکی کے جانوروں کے لیے کوئی اصول نہیں بتایا، بلکہ فہرست بتائی کہ خشکی کے جانوروں میں سے یہ 11 جانور حلال ہیں، باقی سب حرام ہیں. ان 11 میں بھی یہ 8 مطلقہ حلال ہیں، یہ 3 مکروہ ہیں. اب حلال جانوروں کے بارے میں، جو خشکی کے حلال جانور ہیں انہی کے بارے میں یہ گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ خشکی کے جو جانور حرام ہیں وہ تو خیر حرام ہیں ہی، لیکن جو حلال جانور ہیں ان میں سے ہر جانور میں 14 یا 15 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو حرام کہا گیا ہے. البتہ یہ بات میں بتا دوں کہ یہ 14-15 چیزیں جو ہیں اس کا تذکرہ علماء اس مقام پر نہیں کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے بے جان چیزوں کے بیان میں، کیونکہ یہ 14-15 چیزیں ہمیشہ مردہ جانور میں پائی جائیں گی اور مردہ جانور بے جان چیزوں میں شامل سمجھا گیا. میں نے فقط اس لیے کہ ایک ہی مقام پر سارا مسئلہ آ جائے اس کو بیان کر دیا تھا کہ ہر حلال جانور میں 14 یا 15 چیزیں مجتہدین کے فتوے کے اختلاف سے حرام ہیں. یہ تو ہوا مسئلہ اس وقت کا کہ جانور حلال ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ ایک حلال جانور تو بالکل حلال ہے، مباح ہے، پاک ہے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے پورا جانور، حتیٰ یہ کہ اس کا گوشت اور اس کا دودھ اور اس کے بال یہ سب حرام ہو جاتے ہیں. حلال جانور کے حرام ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے 4 چیزیں ہیں کہ جن کا خاص طور پر ذکر ہوتا ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ جانور انسانی فضلہ کھانا شروع کر دے، وہ حرام ہو گیا، دوبارہ اس کا استبرا کریں یعنی پاک غذا اسے کھلائیں ایک مخصوص مدت تک، وہ دوبارہ حلال ہو گیا. نمبر 2 یہ کہ کوئی حلال جانور سورنی کا دودھ پیے اس طرح سے کہ اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اسی دودھ سے مضبوط ہیں، وہ حرام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے حلال ہونے کا کوئی طریقہ نہیں. اب تیسرا طریقہ آ جائے گا کہ جس سے ایک حلال جانور حرام ہو جاتا ہے، وہ جانور جو ابتدائی سے حرام ہے، اپنی پیدائش سے ہی حرام ہے، اپنے نسل کے اعتبار سے حرام ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ حرام بالاصل، جو اصل میں حرام ہے. اور یہ جانور کے جو حلال ہے اسی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے حرام بالعارض، عارض کسی عارض کے آنے سے، کسی وجہ کے آنے سے یہ حرام ہوا. اس کی 4 بڑی قسمیں ہیں، یا نجاست کھانے سے حلال حرام ہو گیا، نجاست فقط انسانی فضلہ، یا سور کا دودھ پینے سے حلال حرام ہو گیا. نمبر 3 وتی کرنے سے، یعنی اگر کوئی انسان عیاذن باللہ کسی جانور کے ساتھ پہلے حرام کرے، مجامعت کرے، उसके साथ जिनसे ताल्लुक को कायम करे, तो ये काम बजाते खुद एक गुनाह भी है, पहले हराम भी है, और इसका एक नतीजा भी है कि वह जानवर भी हराम हो जाएगा। अब क्योंकि मसाइल फिका सुनने वालों का मेयार काफी बढ़ गया होगा, इसलिए मैं बीच में जगह जगह फिका की इस्तिलाहात भी बता दिया करता हूं, ताकि आपके लिए बात को समझना आसान हो जाए। हमारे फिका में अहकाम की दो किस्में, एक को कहा जाता है हुक्म तकलीफी, एक को कहा जाता है हुक्म वर्दी। अगर के एक आम मजमे में मैं बयान नहीं कर सकता, समझना मुश्किल होगा लोगों के लिए, लेकिन यहां के माहौल को देखते हुए मैं इस किस्म की बात कर रहा हूं। हमारे फिका में अहकाम की मजीद दो किस्में हैं, एक है हुक्म तकलीफी, वो हलाल हराम वाजिब मुस्तहब मकरूह मुबाह वो सब अपने मकाम पर। इसके अलावा भी जो शरीयत के अहकाम हैं, इनकी दो किस्में होती हैं, एक तो कहा जाता है कि ये हुक्म तकलीफी है, एक तो कहा जाता है हुक्म वर्दी। हुक्म तकलीफी का ताल्लुक है कि ये काम हलाल है या हराम है, करने वाले ने जायज काम किया या नाजायज काम किया, जिसका ताल्लुक बंदे और खुदा के दरमियान है। और हुक्म वर्दी का मतलब यह है कि इस काम के करने के बाद जिम्मेदारी क्या आई काम करने वाले पर, जिसका ताल्लुक बंदों के आपस के ताल्लुक से है। मसलन एक आदमी का माल हमने छीन लिया, असली तौर पर एक आदमी का माल चोरी कर लिया, छीन लिया। अब यहां पर दो किस्म के अहकाम आए, एक तो हुक्म तकलीफी कि हमने पहले हराम किया, नाजायज काम किया, ये हमारा खुदा का मामला है, जिसकी सजा मिलेगी, अजाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा। एक आया हुक्म वर्दी, अब जिम्मेदारी क्या हुई कि इस माल को वापस इसके मालिक को पलटाया जाए, ये हमारा और मालिक का मामला, ये है हुक्म वर्दी। शरीयत में ये इस्तिलाहात बहुत इस्तेमाल होती है। मसलन कहा जाता है कि एक नाबालिग बच्चा, उसने अगर चोरी कर दी तो नाबालिग बच्चे के लिए हलाल और हराम का मसला ही नहीं, हलाल और हराम के मसले पैदा होते हैं बालिग होने के बाद। तो कहा जाता है नाबालिग बच्चे पर कोई हुक्म तकलीफी नहीं, उसने माल चोरी किया नहीं इसका हाथ कटेगा, नहीं इसे गुनाह मिलेगा, नहीं इसे अजाब होगा। लेकिन हुक्म वज़ई है कि अगर ये नाबालिग बच्चा भी है, जब कभी बालिग होगा इसकी जिम्मेदारी होगी कि चोरी शुदा माल को मालिक को पलटाए, अगर कि इसको गुनाह कोई नहीं। बड़ी खुश्क इस्तिलाहात हैं, मगर शरीयत में ये बहुत काम आती है। तो यही मसला यहां पर भी है कि एक जानवर के साथ पहले हराम किया गया, हुक्म तकलीफी तो अपने मकाम पर कि ये गुनाह है, ये अजाब है, इसके अंदर अजाब है, इसकी सजा है। लेकिन एक हुक्म वज़ई भी है, यानी वो जानवर जो है उसके बारे में भी एक जिम्मेदारी आ गई। खैर, ये तकलीफी और वज़ई की इस्तिलाहात को छोड़े, अपने सीधे साधे मसले पर हम वापस आ जाते हैं कि जब किसी हलाल गोश्त जानवर के साथ कोई इंसान पहले हराम करे, यानी पहले हराम से मतलब है कि उससे जिनसे ताल्लुक कायम करे, तो इसके बाद अब ये जानवर जो है ये हलाल है मगर अब हराम हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गया। ये भी हराम हो गया, इसका गोश्त, इससे हराम होने का मकसद यही कि इसका गोश्त हराम हो गया, इसका दूध हराम हो गया, इसका खून हराम हो गया, इसके बाल हराम हो गए, और इसकी नस्ल हराम हो गई। अब इससे जितनी भी औलाद पैदा होगी वह सब के सब हराम है। आकाए खुमैनी के नजदीक मुतलका हराम है। आकाए खुमैनी कहते हैं जिससे ये काम किया गया अगर वो मादा जानवर है तो उसकी नस्ल मुतलका हराम है, जिससे ये काम किया गया अगर वो नर जानवर है तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसकी नस्ल हराम है। लेकिन खुलासा यही बहरहाल कि जिस जानवर के साथ ये पहले हराम किया गया, अब वो खुद हराम, उसका गोश्त हराम, उसका दूध हराम, उसके बाल हराम, उसका खून हराम, और उसकी नस्ल हराम, ये सब के सब मुतलका तौर पर हराम हो गए। चाहे ये काम करने वाला जो ये पहले हराम कर रहा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये काम करने वाला आदमी बालिग हो या नाबालिग हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर सूरत में वो जानवर हराम हो, चाहे आलिम हो या जाहिल। यानी आलिम और जाहिल से मकसद ये कि मसला पता हो फिर ये काम करे तब भी जानवर हराम, मसला नहीं मालूम फिर ये काम करे तब भी ये जानवर हराम, चाहे वो आजाद हो या गुलाम, बहरहाल ये जानवर हराम होगा। चाहे मर्द हो या औरत, ये जानवर हराम, और चाहे मुख्तार हो या मजबूर, यानी अपने इख्तियार से ये पहले हराम करे या ये कि उसे मजबूर किया जाए इस पहले हराम पर, हर सूरत में ये जानवर हराम हो जाता। तो बहरहाल जानने वाला हो न जानने वाला हो, छोटा हो बड़ा हो, आजाद हो गुलाम हो, इख्तियार से करे या मजबूरी से, वो जानवर हराम है। और इसी तरह जो औरत मर्द का मसला आया, वो ये जानवर जिसके साथ ये पहले हराम हो रहा है, चाहे ये जानवर नर हो चाहे ये जानवर मादा हो, हर सूरत में ये जानवर जो है हराम हो जाएगा। अलबत्ता तीन ऐसी हालतें हैं कि जब इस जानवर ये जानवर हराम नहीं होता। वैसे तो जब भी किसी इंसान ने किसी जानवर के साथ पहले हराम किस अंदाज से अंजाम दिया जिसकी तशरीह की जरूरत नहीं है, तो अब वो जानवर हराम हो गया अपनी तमाम तर जिस्मानी आदा के साथ गोश्त और बाल हों। अलबत्ता तीन सूरतों में उस जानवर में हुरमत नहीं आती। नंबर एक ये कि शर्त यह है कि जानवर चार पाया हो, चौपाया हो। अगर फर्ज कीजिए कि चौपाया जानवर नहीं, उसके साथ ये काम किया गया कोई परिंदा है या मुर्गी वगैरह, अगर फर्ज कीजिए कि उसके साथ एक किस्म का काम अंजाम दिया जाए तो फिर ये जानवर हराम नहीं होता है। हराम होने के लिए जरूरी है कि चौपाया हो, अगर चौपाया नहीं है तो हराम नहीं होता। नंबर दो, अगर जानवर मुर्दा हो, एक तो ये कि जिंदा जानवर के साथ कोई पहले हराम करे तो जानवर जो है वो हराम हो गए, लेकिन एक जानवर मर चुका है या जबह किया जा चुका उसके बाद कोई उसके साथ ये काम करे तो इस सूरत में उस जानवर का गोश्त हराम नहीं, उसके बाल हराम नहीं, उसका ऊन हराम नहीं, उसका दूध हराम नहीं, वो सब अपने मकाम पे हलाल है। और तीसरा ये कि अगर जानवर इस हालत में है कि उसके पेट में इस वक्त बच्चा मौजूद है जब ये काम हो रहा, वो बच्चा जो मुकम्मल हो चुका है, जिसकी खिलकत मुकम्मल हो चुकी है, ऐसा बच्चा अगर है और जानवर के साथ पहले हराम किया गया तो इसकी बाद की तो सारी नस्ल हराम हो जाएगी जो बाद में पैदा होंगे, मगर ये बच्चा जो अभी मौजूद है इसके पेट में ये हराम नहीं होगा, ये हलाल रहेगा। खैर ये तो हुक्म तकलीफी हुआ कि जानवर के साथ क्या होगा वो हलाल हराम। अब इसका हुक्म वजी यानी अब जिम्मेदारी क्या है इस जानवर के बारे में, इसके बारे में जिम्मेदारी ये है कि जानवर जो हलाल गोश्त जानवर है यानी वो जानवर जिसका गोश्त खाना हलाल है, इस मसले में उनकी भी दो किस्में की गई। अगर ऐसा हलाल गोश्त जानवर है जिसका गोश्त मतलूब है यानी आम तौर पर जिसका गोश्त माशरे में खाया जाता है, जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है या बकरी है, भेड़ है, गुम्बा है, इनका गोश्त आम तौर पर खाया जाता है, तो इनका तो ये हुक्म है कि इन जानवरों के साथ जब ये पहले हराम किया गया तो जानवर हराम भी हुआ और वाजिब यह है कि उसे ज़बह करें। ज़बह करने के बाद जब वो मर जाए तो उसके गोश्त को जला दें, जलाकर उसको फेंक दें। और अब जिसने ये पहले हराम किया है उसकी जिम्मेदारी है कि इस जानवर की पूरी कीमत इसके मालिक को देगा, अगर वो खुद मालिक ना हो। अगर खुद ही मालिक है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर जानवर किसी और का है तो इस आदमी की जिम्मेदारी है कि जो गुनाह किया वो अपने मकाम पर, लेकिन साथ साथ इसकी कीमत भी मालिक को देना है। और अगर ऐसा हलाल गोश्त जानवर है जिसका गोश्त जायज तो है, हलाल तो है, मगर आम तौर पर उसका गोश्त तो मतलूब नहीं होता, उसकी पीठ मतलूब होती है, यानी ऐसा जानवर है कि जिस पर आमतौर पर सामान रखकर ले जाते हैं या आदमियों को बिठा के ले जाते हैं, जैसे घोड़े का गोश्त खाया तो जा सकता है लेकिन आम तौर पर इसमें इस्तेमाल नहीं होता, उसका मकसद बार बरदारी होता है या आदमियों को ले जाना होता है। अगर ऐसा जानवर हो जिसका गोश्त आम तौर पर नहीं खाया जा सकता, नहीं खाया जाता है, अगर ये हलाल है लेकिन गोश्त नहीं खाया जाता, इस सूरत में हुक्म यह है कि इस जानवर को इस शहर से निकाल दें, दूसरे शहर में ले जाके इसे फरोख्त करें और इस जानवर की जो कीमत है वो उसके मालिक को देंगे, अगर ये पहले हराम करने वाला कोई और है, जानवर किसी और का है, इस जानवर को ले जाएंगे दूसरे शहर में ले जाकर बेच देंगे और इसकी पूरी कीमत इसके मालिक को देंगे। कौन देगा? जिसने ये काम किया है। अब जो जानवर बेचा वो जो पैसे आए उसका क्या होगा? एक जानवर है, 1000 रुपये का घोड़ा है, उसके साथ किसी आदमी ने पहले हराम किया, अब ये आदमी इसके मालिक को 1000 रुपये देगा, ये घोड़ा कराची में काम किया गया, हैदराबाद में जाके बेचा जाए, अब वहां बिका 1000 का घोड़ा, कीमत तो मालिक को दे, 600 का बिका, 800 का बिका, 1200 का बिका, 400 का बिका, बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, कीमत देना एक अलग चीज है, वो तो अभी देगा ये आदमी, फिर ये घोड़ा फरोख्त होगा। अब जो इसके पैसे आएंगे इसमें उलमा में इख्तिलाफ है, तीन मसले बताए हैं उलमा ने, कुछ उलमा कहते हैं कि इसकी कीमत भी इसके मालिक को देंगे, बेचने के बाद जो पैसे आएंगे वो भी मालिक को देंगे और शुरू में भी पूरी कीमत मालिक को देंगे, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, इसके पैसे जो आएंगे वो खैरात किए जाएंगे फकीरों पर, लेकिन आका कोई और तो नहीं, दोनों का ये फतवा کہ اس کے پیسے کس ویلے حرام کرنے والے کو ملے، گھوڑا بیچا جائے گا اس کی قیمت کس کو ملے گی، اور اصل جو قیمت تھی گھوڑے کی مارکیٹ میں جس شہر میں یہ کام ہوا، وہ پیسے یہ پہلے حرام کرنے والا اس گھوڑے کے مالک کو دے گا۔ اب اسی سلسلے کا ایک آخری مسئلہ اور ہے کہ اگر یہ خاص طور پر مسئلہ ہی خاص طور پر دیہاتوں میں پیش آتا ہے، شہروں میں بہت کم پیش آتا ہے، یہاں کون ایسا انسان ہوگا جو اتنا شقی القلب ہو یا اتنا حیوان جو کسی حیوان کے ساتھ ایسا کام کرے، لیکن شہروں سے ہٹ کر دیہاتوں میں یہاں پہ ایک آدمی کے پاس بھیڑ بکریاں مویشی بہت ہوتے ہیں، چرانے کے لیے جنگلوں میں جاتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، وہاں یہ واقعات اکثر پیش آتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کا ایک آخری مسئلہ ہے کہ اگر کبھی وہ جانور مشتبہ ہو جائے جس کے ساتھ یہ فعل حرام کیا گیا ہے، چرواہا لے گیا 500 بکریوں کو چرانے کے لیے، اس نے فعل حرام کیا، اس کے بعد اسی گلے کے اندر سب بکریاں مل گئے، اب اسے اس نے فعل حرام کیا، بکریوں کو اسی میں ملایا، واپس آیا، دو دن بعد اسے ندامت ہوئی، 4 دن بعد اس نے توبہ کی، اب توبہ کرنے کے بعد وہ تو خدا کا معاملہ ہے، جانور کے لیے جو حکم ہے اس کو تو کرنا ہی پڑے گا، یعنی توبہ کرنے سے حکم تکلیف ہی معاف ہوتا ہے، حلال و حرام، گناہ اور ثواب، حکم غضی توبہ کرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کروں۔ تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس بکری کو نکال کر ذبح کرے اور اس کو آگ میں ڈال کے جلائے، لیکن اب 500 بکریوں میں مل گئی، پتا نہیں کون سی بکری ہے، کیونکہ شادی بیاہ تو کر نہیں رہا تھا کہ اس نے چھانٹ کر کوئی حسین سی خوبصورت سی بکری نکالی، اس پر شیطان سوار تھا، جو بکری ہاتھ میں آئی اس کو نکال کر اس نے کام کیا اور واپس اس میں ڈال دی، اب کیسے پہچانے کہ وہ کون موصوفہ تھا؟ تو اس کے لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ جب مشتبہ ہو گئی کہ ان 500 میں کوئی ایک بکری کو جو حرام ہو چکی ہے جس کا گوشت جلانا واجب، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرعہ ڈالا جائے گا اور قرعے کے اندر جس کا نام نکلے گا اس بکری کو نکالا جائے گا۔ اب اس کے قرعہ کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، جس کی تفصیل آپ حضرات کے اس کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اشارہ کرتا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجیے 500 جانور، 500 جانوروں کے دو حصے کیے جاتے ہیں، 250 اور 250، قرعہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ بکری اس میں ہے یا اس میں، کس 250 میں آیا ان 250 کو واپس کر دیا کہ یہ حلال ہو گیا۔ اب 250 کے پھر دو حصے ہوتے ہیں، اس میں ہے یا اس میں، جس میں آیا اس کو جوڑا، باقی کو واپس کر دیا، اب جو آئے 125 یا 124 جو بھی حساب بنتا ہے، پھر اس کے دو حصے کیے گئے، اس میں ہے یا اس میں، پھر اس کے بعد ایک کو نکال دیا جس میں نام نہیں آیا، جس میں آیا اس کو رکھا جاتا ہے 62 یا 63 بکریاں، اب 62 بکریوں کے پھر دو حصے کیے جاتے ہیں، اس میں اور اس میں، اس طرح کرتے 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 آخر میں 2 بکریاں بچتی ہیں، اس میں ڈالا جاتا ہے پورا، یہ ہے یا وہ ہے، پھر جس کا نام آیا اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو شریعت میں کئی مقام پر استعمال ہوتا ہے، چوری کی بکری مل گئی، زاکہ ڈال کر لائے تھے وہ بکری 500 بکریوں میں مل گئی، مالک کو واپس کرنا ہے، کس طرح نکالے، سب کا طریقہ یہی ہے۔ یہ تو ذمنی بات آ گئی، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں ہے جس میں یہ مسئلہ پیش آئے، اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اب جو کی تو 3 چیزیں بتائی گئیں جس سے حلال جانور حرام ہو جاتا ہے، ایک جلال یعنی نجاست کھانے والا، ایک سورنی کے دودھ پہ پروان چڑھنے والا، ایک یہ کہ جس سے کوئی انسان پہلے حرام کرے۔ اب چوتھی چیز جو ہے اس میں علماء میں اختلاف، بعض علماء اس کی وجہ سے جانور کو حلال کہتے ہیں، بعض حرام کہتے ہیں، بہرحال آقا خوی اور تمینی کے یہاں اس کے حلال ہونے کا امکان زیادہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی جانور اتنی شراب پی لے کہ شراب پی کر وہ مست ہو جائے، اسے نشہ آ جائے، وہ مست ہو جائے، اس کے بعد بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، اتنی شراب پیے کہ مستی چھا جائے، لیکن آقا خوی اور تمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ جانور حلال رہتا ہے، البتہ بس اتنا مسئلہ ہے کہ اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے، البتہ جہاں جہاں شراب لگی بھی نظر آئے اتنے حصے کو پاک کرنا واجب ہے، مثلا اگر ہونٹوں میں شراب لگی ہے تو اسے پاک کرنا واجب ہے، اگر ہونٹوں میں شراب نہیں لگی ہے، چاہے یہ پتا ہے کہ پہلے اس نے شراب پی تھی تو ہونٹ سے ٹکرا کر گئی تھی، زبان سے ٹکرا کر گئی تھی، لیکن اگر شراب زبان سے ہٹ چکی ہے تو زبان خود بخود پاک ہے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جانور کا اصول یہ ہے کہ جانور پر جب نجاست لگے اور نجاست باقی ہو تو جانور نجیس ہوتا ہے، اگر وہ نجاست لگ کے صاف ہو جائے جسم سے تو بغیر پانی کے جانور خود بخود پاک ہو جاتا ہے۔ تو خیر اب بعض علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی جانور شراب پیے اتنی کہ مست ہو جائے تو وہ جانور حرام ہو گیا، کوئی اور خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، جانور حلال رہا، لیکن بس اتنا مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں شراب لگی نظر آئے اسے دھو کر اس گوشت کو کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے جسم کے اندر جو اعضاء انہیں استعمال کرنا جائز نہیں، مثلا اس کا دل، دل ویسے حلال تھا لیکن ایسے جانور کا قلب یا دل حرام ہو گیا، اس کا معدہ، اس کی آنتیں، یا جسم کے اندر جو اعضا ہیں، جو گوشت ہے ظاہری اعتبار سے یہ حلال ہے، لیکن جو جسم کے اندرونی اعضا ہیں وہ سب حرام ہو گئے. تو ایسا جانور جو اتنی شراب پی ہے کہ مست ہو جائے، اس کا گوشت تو حلال ہے مگر گوشت کے اندر جو اعضا ہوتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہو جائیں گے، اس کا کھانا جائز نہیں. اور اگر شراب کے علاوہ کوئی اور نجاست پی لے، خون پی لے، منی پی لے، پیشاب پی لے، تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کا گوشت بھی حلال ہے، اندرونی اعضا بھی حرام ہے، بس جہاں جہاں نجاست لگی نظر آئے فقط اس کو پاک کرنا واجب ہے. اور اس مسئلے کے ساتھ ہی خشکی کے جانوروں کا مسئلہ مکمل ہو. اب آئیے تیسری قسم ہے فضا میں اڑنے والے جانوروں. سمندری جانوروں کا حکم ہو گیا، خشکی کے جانوروں کا حکم ہو گیا، اب فضا میں اڑنے والے جانوروں کا مسئلہ ہے جنہیں پرندے کہا جاتا ہے. پرندوں کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہے، یہ جو پرندوں کا پورا مسئلہ آپ سنیں گے یہ ان پرندوں کا بھی ہے کہ جو زمین سے ہوا میں اڑتے ہیں، ان پرندوں کا بھی ہے کہ جو دریا میں سمندروں میں رہتے ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں. چڑیا کبوتر وغیرہ کا مسئلہ بھی یہی ہے، اور فرض کیجیے مرغا بھی جو سمندروں میں رہتی اس کا بھی حکم یہی ہے. یعنی پرندے اگر سمندر میں بھی ہوں، سمندری پرندے بھی ہوں، تو اس میں بھی چھلکے کا مسئلہ نہیں چلے گا. اگر وہ پرندہ ہے تو وہ اس پرندے کے مسئلے میں آئے گا، چاہے خشکی کا پرندہ ہو یا سمندر اور دریا کا پرندہ ہو. پرندوں کا مسئلہ یہ کہ اس میں شریعت نے دو طریقے سے مسئلہ بتایا. سمندری جانوروں میں تھا اصول دے دیا، خشکی کے جانوروں میں تھا کہ نام دے دیا. پرندوں میں شریعت نے یہ کیا کہ پہلے تو کچھ نام دیے کہ یہ حرام ہے، اس کے بعد ایک اصول دیا کہ ان کے علاوہ یہ تو ہے حرام، اس میں کوئی اصول نہیں دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ جو باقی پرندے بچے اس کے لیے اصول ہے، اس اصول کی مدد سے اسے پہچانے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو پرندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پرندے شریعت نے حرام قرار دیے، کچھ حلال قرار دیے، کچھ مکروہ قرار دیے. ان کا نام دے دیا ہے شریعت نے، اس کا تو بس براہ راست مسئلہ آ گیا، اس میں پھر کوئی اصول نہیں ہے، کوئی کلیہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں چکا. اب وہ کون سے جانور ہیں؟ ان میں سے بہت سے جانور ایسے ہیں جو شہروں میں پائے نہیں جاتے، بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہندوستان اور پاکستان میں نہیں پائے جاتے، خاص عرب کے یا شام کے یا عراق کے علاقے کے ہیں. تو وہ پرندے جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں یہ زیادہ مشہور ہے، میں فقط انہیں کا تذکرہ کروں گا ورنہ فہرست تو بہت طویل ہے. مشہور مشہور پرندوں میں تقریباً 11 یا 12 پرندے ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا. حرام پرندوں میں جنہیں حرام قرار دیا گیا ان کے اندر چمگادڑ پہلے نمبر پر آتی ہے. یہ چمگادڑ ایک ایسا پرندہ جسے پرندہ مانا گیا ہے اور حرام قرار دیا گیا. مور، مور کو بھی حرام قرار دیا گیا. شہد کی مکھی، شہد کی مکھی بھی حرام قرار دی گئی ہے. اس کے علاوہ تمام مکھیاں حرام قرار دی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھیڑ جو ہوتی ہے شہد کی مکھی کی قسم سے، وہ بھی شریعت نے حرام قرار دی. کوے، کووں کے بارے میں اگر کہ کچھ اختلاف ہے فقہا کہ کووں کی ہزاروں قسمیں ہیں، کچھ کو کچھ فقہا حلال کہتے ہیں، کچھ کو حرام کہتے ہیں، لیکن آقا خوئی اور خمینی نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ کوے کی تمام قسمیں حرام ہیں، کوا کی تمام قسموں کے ساتھ حرام ہیں. طوطا اور مینا، یہ دو پرندے بھی ایسے ہیں کہ جنہیں حرام پرندہ قرار دیا گیا. طوطا بھی حرام ہے اور مینا بھی حرام ہے. ان کے علاوہ یہ تو 8 مشہور مشہور پرندے ہوئے، ان کے علاوہ وہ پرندے کے جو شکاری پرندے ہیں، چاہے اتنے طاقتور ہوں کہ شکار کر سکیں یا اتنے کمزور ہوں ان کے پنجے کہ وہ شکار نہ کر سکیں، بہرحال وہ حرام ہے. یعنی شاہین، باز، عقاب، چیل یا گدھ وغیرہ، یہ مردہ خور پرندے ہیں. یہ 13 پرندے ایسے ہیں کہ جن کی ایک فہرست ہے کتب فقہ میں کہ یہ بالکل حرام ہے. چمگادڑ، مور، شہد کی مکھی، بھیڑ، مکھی، کوے تمام قسموں کے ساتھ، طوطا، مینا، شاہین، عقاب، باز، چیل اور گدھ، یہ 15 پرندے، 13 پرندے ہر صورت میں حرام ہیں، اس کا کوئی اصول نہیں. اسی طرح کچھ مشہور پرندے ایسے ہیں جنہیں شریعت نے بالکل حلال قرار دیا. نمبر 1 چڑیا، چڑیا اور اس کی جتنی قسمیں وہ سب کی سب شریعت میں بالکل حرام، بالکل حلال قرار دی گئی. حتیٰ یہ کہ اسی کے اندر بلبل کو بھی چڑیا میں شامل سمجھا گیا ہے، اور چڑیا بھی بالکل حلال ہے اور بلبل بھی. البتہ یہ جو گھروں میں گھونسلہ بنا کے چڑیا رہتی ہے، اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے. جو گھروں میں رہتی ہے، جس کو انسان سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے اس سے بچیں تو اچھا ہے, حرام تو نہیں. تو چڑیا اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے. کبوتر, کبوتر کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں وہ سب حلال ہیں, خواہ سفید کبوتر ہو, خواہ وہ جو نیلا رنگ کا کبوتر ہوتا ہے وہ, چاہے کالے رنگ والا کبوتر ہو, چاہے سرمئی رنگ والا کبوتر ہو, چاہے جو سرخ رنگ کا ایک کبوتر پایا جاتا ہے وہ کبوتر ہو, کبوتر کی تمام قسمیں بالکل حلال ہیں. تو چڑیا کبوتر. اس کے بعد مرغ, مرغ اور مرغی کو پرندوں میں مانا گیا ہے اور مرغ اور مرغی کی بھی تمام قسمیں حلال ہیں. بطخ, بطخ کو بھی پرندوں میں مانا گیا ہے اور بطخ بھی حلال ہے. مرغابی, دریا کے کنارے اور جھیلوں کے کنارے اور جھیلوں میں رہنے والی مرغابیاں, ان کی تمام تر قسمیں بالکل حلال ہیں. مرغابی کی تمام قسموں کو حلال قرار دیا گیا ہے. لال, ایک پرندہ آتا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں اردو میں لال کہا جاتا, چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں چڑیا سے بھی کچھ شاید چھوٹے, یہ پرندے بھی ان کی جتنی بھی قسمیں 1000, 1200, 1500 جو قسمیں, یہ ساری کی ساری بالکل حلال ہیں. اس کے بعد تیتر, پلیر اور بٹیر, یہ تین جو پرندے مشہور ہیں اور ہمارے یہاں رواج بھی ہے ان کے کھانے پینے کا, یہ تینوں کے تینوں پرندے بھی بالکل حلال سمجھے گئے ہیں اور ان کا گوشت کھانا بھی بالکل جائز ہے. اس کے بعد بس یہ اصل فہرست تو یہیں پر ختم ہوتی ہے, لیکن علماء اس کے ساتھ ایک ذکر اور کرتے ہیں شتر مرغ کا, اور کہتے ہیں کہ اگر یہ بہت ہی جسیم پرندہ, لیکن بہرحال وہ پرندہ ہے, وہ بھی حلال ہے, اس کا گول اور اس کے انڈے یہ سب کے سب حلال ہیں. تو یہ 10 جانوروں کا ذکر کیا جاتا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ جن کو بالکل حلال شریعت نے قرار دیا ہے. وہ 12 پرندے اگر کہ حلال و حرام اس سے بہت زیادہ ہیں, مگر یہ وہ مخصوص جانور ہیں کہ جو حلال ہیں جن کا نام لیا گیا, اور وہ 13 پرندے یا 12 حرام. اس کے علاوہ کچھ پرندوں کو مکروہ کہا گیا. مکروہ پرندوں میں ہدہد آتا ہے. ایک پرندہ ہدہد ہے جو اگر کہ حلال ہے مگر اسے مکروہ کہا گیا ہے, اور ایک پرندہ ابابیل. ابابیل بھی حلال پرندوں میں ہے لیکن اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے, نہ کھائیں تو بہتر. تیسرے نمبر پر گھریلو چڑیا, گھر میں رہنے والی چڑیا جس کا میں نے تذکرہ کیا. چوتھے نمبر پر فاختہ, فاختہ بھی اگر کہ حلال ہے لیکن اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس سے بچیں تو اچھا ہے, یہ مکروہ. اور نمبر 5 الو, الو بھی ایک ایسا جانور ہے جسے شریعت نے حلال قرار دیا لیکن حلال قرار دے کر اسے مکروہ کہا ہے. تو اب یہ تین فہرستیں شریعت نے ہمیں دی, یہ جانور حرام ہے, یہ جانور حلال ہے اور یہ جانور مکروہ. اس کے ساتھ پھر ایک مسئلہ اور دیا جو میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ سمندری اور خشکی دونوں کے پرندوں کے لیے, دونوں پرندوں کے لیے. اور ایک اس کے ساتھ کا مسئلہ جو دیا وہ انڈے کا مسئلہ دیا, کہ جس طرح سمندری جانور کا مسئلہ تھا اسی طرح پرندوں کا مسئلہ, کہ ہر وہ پرندہ جو حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہے, ہر وہ پرندہ جو حرام ہے اس کا انڈا بھی حرام ہے. اور اگر کوئی ایسا انڈا ہاتھ میں آ جائے جس میں شک ہو کہ یہ حلال پرندے کا ہے یا حرام پرندے کا, تو اس کی پہچان کا طریقہ بتایا گیا ہے, وہ انڈا جس کی دونوں سمتیں جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو وہ حرام ہے, اور وہ انڈا جس کی دونوں سمتیں الگ الگ, جس طرح مرغی کا انڈا ہوتا کہ نیچے سے گولائی زیادہ ہوتی ہے اوپر سے ذرا نوک سے نکل رہی ہوتی, تو یہ بالکل حلال ہے. وہ پرندہ جس کی دونوں طرفیں دونوں سائڈ ایک جیسی ہوں وہ حرام ہے, وہ پرندہ جس کی ایک سمت اور دوسری سمت دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں وہ انڈا بالکل حلال ہے. یہ تو اس وقت ہے کہ جب پرندے کا انڈا آئے پتہ نہ چلے کہ حلال پرندے کا ہے یا حرام پرندے کا, تب یہ پہچان کا طریقہ ہے. لیکن جو حلال پرندے ہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اس کا انڈا ہے تو چاہے اس کی دونوں سمتیں ایک جیسی وہ پھر بھی حلال رہے گا. اسی طرح اگر کوئی حرام پرندہ اور اس کا انڈا ایسا جس کی سمتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تب بھی وہ حرام رہے گا. تو جس انڈے کے بارے میں پتا ہو کہ یہ حلال پرندے کا ہے اس میں کوئی اصول نہیں, وہ حلال ہے. جس انڈے کے بارے میں پتا ہو کہ یہ حرام کا ہے اس میں بھی کوئی اصول نہیں, وہ حرام ہے. بارے میں پتا ہو کہ یہ حرام کا ہے اس میں بھی کوئی اصول نہیں, وہ حرام. जिसके बारे में शक हो ये पता नहीं ये कबूतर का है बतौर मिसाल या फर्ज कीजिए कौवे का, तो उसमें ये देखा जाएगा कि इसकी सिमतें एक जैसी हैं तो हराम होगा, दोनों सिमतें अलग अलग हैं ऊपर नीचे से तो फिर वो हलाल हो जाएगा। अब ये तो एक मसला हो गया फेरिस से, लेकिन इसके अलावा दुनिया में हजारों बल्कि लाखों परिंदे, उनके बारे में शरीयत ने एक उसूल बताया कि इस उसूल को देखो, जिस जिस परिंदे पर यह उसूल पूरा उतरे वो हलाल है, जिस पर पूरा न उतरे वो हराम है। लेकिन क्योंकि मसाइल इतफाक का वक्त पूरा हो गया, इसलिए इंशाल्लाह ये मसला तो मैं आइंदा जुमे की तफरीह में बताऊंगा। अब बस बिल्कुल एक ही मसला है आखिरी, इसके बाद परिंदों का मसला खत्म हो गया और बेजान चीजों का मसला आए। बेजान की भी दो किस्में हैं, बेजान चीज या दोस्त होगी या माया होगी, दोनों का मसला है। और इसके बाद अल अकीमा व अल अशरबा की गुफ्तगू खत्म होगी और जो आखिरी जुजी मसाइल रह गए हैं सिफा के जो बयान किए जाएंगे। मैंने बार बार ये ऐलान किया कि क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि किसी अंदाज से ये सारी की सारी गुफ्तगू हमारी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए, इसलिए बावजूद ये कि मुसलसल तीन हफ्तों से एतकादात की गुफ्तगू हो रही, फिर भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा ताकि किसी तरह से ये मसला खत्म हो और असल जो एतकादात की बहस है दलाइल के साथ वो किसी तरह शुरू हो, ताकि आपके लिए इसका कोई फायदा भी निकले। क्योंकि आपका खुद के नजदीक तो बहरहाल दलील के साथ अकीदा रखना वाजिब है, बगैर दलील का अकीदा नहीं चलेगा। अगर जो खुमैनी साहब की तरफ से इजाजत है, मगर वहां भी बहरहाल आमाल में सवाब का दारो मदार दलील के ऊपर होता है। चुनाचे इसको मैं जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता हूं, ताकि इसके बाद फिर जो हमारा असल सिलसिला पहले चल रहा था अकायद दलील की रोशनी में, जब 11 तकरीरें भी हुई थी वो सिलसिला आगे बढ़े। आखिरी मसाइल मेरे बहस आ रहे थे इंसान की जिंदगी का आखिरी मरहला मौत का मरहला, जिसमें शेख सदूक एतकाद नफूस नफ्स की तशरीह कर रहे थे कि नफ्स किसे कहते हैं। फरमाते हैं कि नफ्स उस कुव्वत का नाम है कि जिस पर इंसानी जिंदगी का दारो मदार है, और इन्होंने पूरी तशरीह की कि ये जो कुव्वत है इसे भी शरीयत में रूह कहा गया है। रूह का लफ्ज शरीयत में कई मानों में इस्तेमाल हुआ, वो रूह है जो इंसान की जिंदगी को कायम रखने का सबक बनती है, उनका नाम है नफ्स। वो रूह जो इंसानी जिंदगी को बचाती है, जो इंसानी जिंदगी को कायम रखती है, उनका नाम है नफ्स। और यही वो रूह है कि जिसको खुदा ने जिस्मों की पैदाइश से लाखों साल पहले पैदा किया था, एक दूसरे का भाई बनाया था, एक दूसरे को पहचानवाया था, और यही वो रूह कि जिस रूह के बारे में पैगंबर ने कहा कि ये कभी फना नहीं होगी बल्कि हमेशा हमेशा रहेगी, खुलिकतुम लिल्बका ला लिल्फना, तुम्हें पैदा किया गया है हमेशा हमेशा के लिए, फना होने के लिए नहीं। तो तुम्हें से मुराद जिसमें इंसानी नहीं, तुम्हें से मुराद नफ्स इंसानी, इंसान का नफ्स यानी वो रूह वो उव्वत जो जिसमें इंसानी को फना होने से बचाती। अब इसके बाद ये फरमाते हैं कि ये तो हमारा एतकाद है नफ्स के बारे में, और नफ्स ही वो चीज है कि मरने के बाद अगर अच्छा नफ्स है तो वो अच्छे मकाम पर होगा, अगर बुरा नफ्स है तो वो बुरे मकाम पर होगा। यही नफ्स है, इसको रूह भी कहा जाता है, लेकिन वो शेख ने फरमाया कि रूह कोई एक चीज नहीं, कई चीजों को रूह कहा जाता है, नफ्स को भी रूह कहा जाता है। और असल जो हम अपनी जिंदगी में रूह इस्तेमाल करते हैं, फुला की रूह निकल गई, फुला की रूह तकलीफ में है, यह असल में इंसान का नफ्स होता है जो तकलीफ महसूस करता है या आराम में होता है। ये तो हमारा अकीदा नफ्स के बारे में। इसके बाद वो फरमाते हैं वल एतकाद व फिर रूह। अब रूह क्या थी, तो रूह के बारे में वो वही कुरान ने भी बड़ा मुबहम सा जवाब दिया, और ये भी फरमाते हैं कि रूह जो है इन्नहु लैस मिन जिन्सिल बदन व इन्नहु खल्कुन आखर। रूह खुदा की एक मखलूक, कोई जिससे जिसका कोई बदन बदन नहीं होता। अब बहुत मुबहम सी बात है, इसकी तशरीह तो बहुत वक्त लेगी। फरमाते हैं नफ्स के बारे में तो हमारा एक बात है कि नफ्स वो कुव्वत जो जिसमें इंसानी को बचाती, लेकिन रूह के बारे में हमारा अकीदा यह है कि ये रूह जो है खुदा की एक मखलूक है। और अब हमारा एतकाद है कि जो खुदा की जितनी मखलूकत हैं उसमें मुख्तलिफ रूहें होती हैं। वह एतकाद न फिल अम्बिया व रुसुल व अइमा अन नफीहिम खमसत अरवाह। हमारा एतकाद रूह एक मखलूक, और नबी रसूल और इमाम ने खुदा ने पांच रूहें पैदा की। कोई एक चीज नहीं है रूह जो हम कहते हैं फुला की रूह निकल गई, वो जो हम कहते हैं वो दरहकीकत नफ्स होता है। ये फुला का जब कोई आदमी मरता है तो वो जो उसकी रूह निकलती है वो रूह नहीं है, वो नफ्स है। रूह एक अलग चीज है। तो अब वो फरमाते हैं क्या चीज है रूह, ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ نبی میں، امام میں اور رسول میں پانچ روحیں ہوتی ہیں. روح القدس ایک ہے، روح قدس. روح قدس وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جس سے ایک آدمی کو بغیر سیکھے ہوئے اور بغیر تجربے کے علم حاصل ہو جاتا ہے. وہ قوت کہ جس کے اندر آپ کو سیکھنے کی، استاد کے پاس جانے کی، تجربہ کرنے کی، پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، ہر علم خود بخود ذہن میں آ جائے، ہر چیز خود بخود معلوم ہو جائے، اس کا نام ہے روح قدس. تو ہمارا اعتقاد ہے کہ انبیاء میں روح قدس ہوتی ہے، وہ روح الایمان، اور ایک روح ایمان ہوتی ہے. روح ایمان کا مقصد انسان کے جسم کی وہ صلاحیت کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کو پہچانتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے اور جنت و جہنم کو جنت کو حاصل اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو انبیاء میں ایک روح قدس ہے، ایک روح ایمان، وہ روح القوہ اور ایک روح قوہ. روح قوہ کا مقصد قوت کی روح، روح قوت یعنی انسان کی وہ طاقت جس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو فنا ہونے سے، ختم ہونے سے یا نقصان سے بچاتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ اسے کھانا ملے اور وہ فنا ہونے سے، وہ ختم ہونے سے بچ جائے. وہ روح الشہوت، اور انسان میں روح الشہوت. روح الشہوت کا مقصد انسان کے جسم میں لذت کی صلاحیت جس کی وجہ سے وہ کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے، کھانے میں مزہ نہ ہو تو آدمی نہیں کھائے گا، جس کی وجہ سے وہ نر مادہ کی جانب اور مادہ نر کی جانب بڑھتا ہے. اصل میں مقصد ہے نسل کا بڑھانا، لیکن اگر لذت نہ ہو تو کوئی آدمی یہ کام نہیں کرے گا. اصل میں ہے قوت کا بڑھانا، لیکن کھانے میں لذت نہ ہو تو کوئی آدمی کھانا نہیں کھائے گا. تو روح شہوت انسان کی وہ صلاحیت جو اسے مختلف کاموں میں لذت دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کام کرنے پر تیار ہوتا ہے. وہ روح المدرج، اور ایک روح مدرج ہوتی ہے انبیاء میں. روح مدرج کا مقصد انسان کے جسم کی طاقت جس سے وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. تو انبیاء میں پانچ روحیں یعنی پانچ قوتیں. ایک روح قدس ہے جس سے ان کو علم کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے. ایک روح ایمان ہے جس سے وہ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں. ایک روح قوت ہے جس سے وہ اپنے آپ کو دشمنوں سے بچاتے ہیں. ایک روح شہوت ہے جس سے ان کو دنیا کے کاموں میں لذت آتی ہے. اور ایک روح مدرج ہے جس سے انہیں چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے. وہ فی المومنین اربعۃ ارواح، مومنین میں چار روحیں ہوتی ہیں، ان میں ایک روح ختم ہو جاتی ہے. ایک تو روح خود نہیں ہوتی ان کے پاس کہ بغیر علم حاصل کیے سب معلوم ہو جائے. باقی چار قوتیں مومن کے پاس ہیں، ایمان کی قوت جس سے خدا کو پہچانتا ہے، خود روح قوت جس سے وہ دشمنوں سے بچاتا ہے، روح شہوت جس سے لذت پیدا ہوتی ہے، روح مدرج جس سے چلتا پھرتا ہے. وفی الکفار والبہائم ثلاثۃ ارواح، کافروں میں اور جانوروں میں فقط تین روحیں ہوتی ہیں. ان میں روح خود بھی نہیں ہوتی جس سے خدا، جس سے علم حاصل ہوتا ہے، روح ایمان بھی نہیں ہوتی، وہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی جس سے معرفت حاصل کرے. ان میں فقط تین روحیں ہیں، ایک روح قوت جس سے دشمنوں سے بچائیں، روح شہوت جس سے کاموں میں لذت آئے، اور روح مدرج جس سے چلنے پھرنے کی طاقت پیدا ہو. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور جو خدا کا جو قول ہے، خدا کا جو قول ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ ان سے آ کر پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قُلْ أَرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو روح ایک خدا کا حکم. یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں روح کا تذکرہ ہے، یہ دوسری چیز ہوگی. اب دیکھیے روح جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، خود امام کی روایات میں روح کے کتنے مختلف معنی ہیں. نفس کو بھی روح کہا جاتا ہے، انسانی جسم کی طاقتوں اور صلاحیتوں کو بھی روح کہا جاتا ہے، اور روح کی ایک تیسری چیز جس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ پوچھا گیا رسول سے روح کیا ہے، رسول نے کہا میرے رب کا ایک امر ہے، میرے رب کا ایک حکم ہے. تو کہا تو ان لہو خلقم، یہ روح جو ہے نا جس کا قرآن میں تذکرہ، یہ بھی خدا کی ایک مخلوق، یہ ہمارے جسم والی روح نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی ایک مخلوق ہے. اعظم من جبرائیل و میکائیل، جو جبرائیل سے بھی بڑی مخلوق ہے، میکائیل سے بھی بڑی مخلوق، یعنی ایک فرشتہ جو جبرائیل اور میکائیل ان سب سے زیادہ بڑا. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کان مع رسول اللہ و مع الملائکہ و مع الائمہ و ہوا من الملکوت، یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو رسول کے ساتھ بھی رہتا ہے، امام کے ساتھ بھی رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی رہتا ہے. وَأَنَا أَصْنَفُ فِي هَذَا الْمَعْنِ كِتَابًا أَشْرَحُ فِيهِ مَعَانِي هَذَا الْجُمَلِ، اس کے لیے میں الگ کتاب لکھوں گا جس میں تفصیل ہے اس کی. یعنی یہ بہرحال ہمارے اعتقاد میں اتنا شامل نہیں. اس کے بعد یہ شیخ موت کے متعلق عقیدہ بیان کرتے ہیں. موت کے متعلق یہ اعتقاد ہے کیونکہ اس میں اعتقاد کی کوئی بات نہیں، بلکہ انہوں نے فقط 14 معصوموں سے ایک ایک روایت پیش کی ہے موت کے بارے میں، 12 اماموں سے، اس لیے اس کا اعتقاد سے تعلق نہیں ہے. میں اس حصے کو چھوڑ دیتا ہوں. اب فرماتے ہیں باب الاعتقاد فی المسئلۃ فی المسائلۃ فی القبر، قبر کے سوال و جواب کے بارے میں ہمارے یعنی شیعہ جعفریہ کا مسئلہ نظر اعتقادنا فی المسائل فی القبر انہا حق ہوں. ہمارا پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ بالکل حق ہے, ہو کر رہے گا, لابد منہا, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا, اس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا. فمن اجابا بالثواب, جو شخص اس کا صحیح جواب دے گا قبر کے مسئلے کا, فاز بروح و ریحان فی قبر, تو وہ اپنی قبر میں راحت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ رہے. وہ جنت النعیم فی الاخرہ, اور آخرت میں جنت النعیم میں رہے گا, قبر میں راحت و آرام ملے گی, آخرت میں جنت النعیم ملے گی. ومن لم یجد الصواب, اور جو اس کا صحیح جواب نہیں دے گا, تو اس صورت میں فلہ نزول من حمیم فی قبره. اب یہ ہماری کوئی مجلس نہیں ہے بلکہ یہ شیخ صدوق کی کتاب اعتقاد, ہمارے یعنی ہمارے عقیدے کا, ہمارے مذہب فکر کا اعتقاد ہے. ومن لم یجد الصواب, اور جو صحیح جواب نہ دے سکے گا, فلہ نزول من حمیم فی قبره, تو جہنم میں سے اس کی قبر میں آگ کو بھیجا جائے گا. وہ تسلیت جہنم فی الاخرہ, اور آخرت میں اسے مستقل اور مکمل طور پر جہنم میں ڈالا جائے. وہ اکثر ما یکون عذاب القبر, اور قبر کے عذاب کی اہم وجہ جو ہے, اکثر جو قبر کا عذاب آتا ہے, من النمیمہ, یہ آتا ہے چغلی کی وجہ سے. وسوء الخلق, اور آتا ہے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے. والاستخفاف من البول, اور آتا ہے پیشاب کی نجاست کو کم سمجھنے کی وجہ سے. اکثر عذاب قبر کی بنیادی وجہ جو ہے یہ تین چیزیں ہیں. وہ اشد ما یکون عذاب القبر علی المؤمن المحق, اور جو مومن بالکل زندگی بھر حق کے ساتھ زندگی گزار کے آیا, مومن بھی ہے, اعمال بھی صحیح, عذاب ہر ایک پر آئے گا, لیکن اشد ما یکون عذاب القبر علی المؤمن المحق, وہ مومن کہ جو حق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اس پر جو عذاب قبر آئے گا بڑے سے بڑا, وہ مثل اختلاج العین, بس اتنا ہوگا جیسے آنکھ کا پڑکنا ہے, کتنی اس کو تکلیف ہوگی جتنی آنکھ کے پڑکنے میں ہوتی. اور شرط الحجامہ, یا جس طرح حجامہ, حجامہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو دستور تھا کہ جسم کا گندا خون نکالنے کے لیے مچھنے لگائے جاتے تھے یا نشتر لگایا جاتا تھا جس سے خون نکلتا, اس میں جتنی تکلیف ہوتی, مومن محق کو, افطار مومن کو جو حق کے ساتھ زندگی گزار چکا ہے, اسے بھی عذاب ہوگا, مگر فقط اتنا کہ جتنا فرض کیجیے ناخون کاٹنے کی تکلیف ہے یا آنکھیں پھڑکنے کی تکلیف ہے. وَيَكُونَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ, اور یہ جو عذاب مومن کو آئے گا, حقدار مومن کو, یہ اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہوگا, الَّتِي لَمْ تُكْفَرْهَا الْغُمُومُ وَالْغُمُومُ وَالْأَمْرَاضُ وَشِدَّةُ النَّفْسِ عِنْدَ الْمَوْتِ. مومن کو جو قبر کے اندر عذاب ملے گا, یہ اس کے ان گناہوں کی وجہ سے ملے گا جو اب تک خدا نے معاف نہیں کی. اور خدا گناہ کس طرح معاف کرتا ہے, فرما رہے ہیں الَّتِي لَمْ تُكْفَرْهَا, خدا کے معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہموم اور غموم اور امراض, جو انسان کو دنیا میں غم ہوتا ہے, مصیبتیں ہوتی ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ شدت النفس عند الموت, موت کے وقت جو روح نکلنے کی سختی, اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو مومن کی جو گناہ ان چار چیزوں سے معاف نہ ہو سکے, کچھ گناہ تو معاف ہو گئے روح نکلنے سے, کچھ گناہ معاف ہو گئے دنیا کی بیماریوں سے, کچھ گناہ معاف ہو گئے دنیا کی سختیوں سے, کچھ گناہ معاف ہو گئے دنیا کی بلاؤں سے. اب بھی اگر کوئی گناہ رہ گیا تو وہ عذاب قبر سے معاف ہوگا, تاکہ قیامت کے دن مومن پر کوئی عذاب نہ آنے پائے. یہ اپنا اعتقاد بتایا کہ ہمارا اعتقاد عذاب قبر کے بارے میں کیا ہے. اس کے بعد ایک بہت مشہور روایت یہ بیان کرتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کے انتقال کی اور ان کے قبر کے سوال و جواب کی روایت, جس کا میں بہت جلدی جلدی اس میں سے خلاصہ پڑھ دوں, اگرچہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی سنی ہوئی روایت ہے. بہرحال جلدی جلدی صرف ترجمے کے ساتھ, کہ پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیض میں کفن دلایا, اپنے کاندھے پر جنازہ اٹھایا اور اس کو قبر کے پاس لایا, قبر میں لیٹے, قبر میں لیٹنے کے بعد کھڑے ہوئے, اپنے ہاتھوں میں جنازہ لیا, قبر میں رکھا. جو مرتبہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ابنوں کی تیرا بیٹا تیرا بیٹا, پھر مٹی ڈالی اور مٹی ڈالنے کے بعد پیغمبر اسلام واپس ہوئے, اور جب واپس ہوئے تو یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے
یہ کہتے ہوئے مٹی ڈال رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم انی اتقوها الیک، خدا بندہ میں یہ امانت تیرے حوالے کر رہا ہوں. مسلمانوں نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے وہ کام دیکھا جو اس سے پہلے نہیں کیا، تو فرمایا آج ابو طالب کی نیکی جو تھی وہ میرے پاس سے کھو گئی. ان کا یہ حال تھا کہ جب کوئی چیز ان کے پاس آتی تھی تو اپنے آپ اور اپنی اولاد سے پہلے مجھے مقدم کر کے وہ چیز عطا کیا کرتی. ایک دن میں نے ان کے سامنے قیامت کا حال بیان کیا، ایک دن میں نے ان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہائے میرا بدن بھی میدان قیامت میں برہنہ میں شروع ہوگا بغیر لباس کے. میں نے کہا کہ میں آپ کا ضامن ہوں، خدا آپ کو ایسے حال میں اٹھائے گا کہ آپ لباس پہنے ہوئے ہوں. میں نے ان سے سجار خبر کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگی کہ ہائے میری ضعیفی ہائے میری کمزوری. میں نے کہا کہ میں ضامن ہوں، خدا اس صدمے سے آپ کو محسوس کرے گا. تبھی تو میں نے اپنے کرتے کا کفن دیا اور ان کی قبر میں جا کر لیتا، اور اس کے بعد میں نے وہ باتیں ان کو بتائیں کہ جن کے بارے میں ان سے قیامت میں قبر میں استعمال ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میری جدی سے پوچھا گیا تمہارا رب کون ہے، انہوں نے جواب دیا اللہ. پوچھا گیا تمہارا نبی کون ہے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا تمہارا امام کون ہے، یہ سن کے وہ خاموش ہو گئے. بس میں نے بتایا ابنوں کی ابنوں کی تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ فرزند میرا امام. اس کے بعد وہ دونوں فرشتے منکروں نے کیے سنسر کا انہا، وہ دونوں فرشتے جو تھے جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس سے چلے گئے اور کہتے ہوئے گئے مالا لا سبیل لنا علیہ، اب تم پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، اب تم پر ہمارا کوئی زور نہیں، اب تم پر ہمارا کوئی قابو نہیں. تم نے سوال کے صحیح جواب دیے، اب تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نومن اس طرح سے جا کما تنام العروج، جس طرح دلہن رات کو آ کر سوتی. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ جناب فاطمہ بنت اسد جیسی مقدرہ سے بھی سوال و جواب کیے گئے، تو ہر مومن سے یہ سوال و جواب کیے جائیں. اب جو قبر کے اندر انسان سے سوال و جواب ہوں گے اس کا قرآن میں کہاں تذکرہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تصدیق قرآن میں ہے. تو قول خدا جو قرآن میں آیت ہے اس کو بتاتے ہیں کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، خدا بندہ تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ ہمیں زندہ کیا. بس طرفنا بے جنو دینا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. وہ ہر علاقریز من سبیل، کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ؟ تو فرماتے ہیں کہ دو دفعہ مارنا کیسے، اسی طرح سے کہ ایک مرتبہ انسان یہاں مرے گا، ایک مرتبہ قبر میں سوال و جواب کے بعد فرشتے اسے سنا کے چلے جائیں گے. اور دو دفعہ کی زندگی بھی یہی کہ ایک دفعہ سوال و جواب کے لیے قبر میں فرشتے اسے دیدار کریں گے، اور ایک دفعہ میدان قیامت میں لانے کے لیے اسے دیدار کیا جائے گا. اس کے بعد ایک بہت اہم اعتقاد شروع ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ شیخ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی فقط اس کی دلیل دی، وہ ہے باب الاعتقاد پھر رجعہ. رجعت کے بارے میں ہمارا اعتقاد کہ قیامت سے پہلے معصومین آئیں گے اور ایک چھوٹی قیامت برپا ہوگی، اس کی دلیل اور اس کے بارے میں ہمارا اعتقاد. اعتقاد نہ پھر رجا انہو حق، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ رجعت کا عقیدہ بالکل حق، لیکن چونکہ یہ بہت طویل ہے اور فی الحال ہمارے اس موضوع سے خارج، یعنی جو قیامت کے اور موت کے مباحث ہیں، اس لیے اس کو ہم ابھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر موقع ملا تو رجت پر اس سے ہٹ کر پوری تفصیلی گفتگو ہوگی جس میں رجت کے حالات اور رجت کے دلائل آئیں گے. باب الاعتقاد باب بعد الموت، ہمارا یہ اعتقاد کہ مرنے کے بعد ہر آدمی کو اٹھایا جائے، اس کے بارے میں ہمارا یعنی شیعی مکتب فکر کا کیا اعتقاد. فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ انہو حق ہو، یہ بالکل حق ہے اور واقع ہو کر رہے گا. قال النبی یا بنی عبد المطلب، پیغمبر اسلام نے بنی عبد المطلب سے یعنی بنی ہاشم سے کہا ان الرائد لا یکذب اہلہ، کہ اے فرزندان عبد المطلب یعنی اے میرے خاندان والوں، دوسروں کو منزل کا پتہ بتانے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے خود اپنے گھر والوں، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس پر یقین رکھو، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. والذی بعثنی بالحق نبیا لتموتن کما تنام، کہ جس نے مجھے برحق پیدا کیا ہے اس ذات کی قسم کہ تم لوگ جس طرح سوتے ہو اسی طرح ایک دن تمہیں مرنا بھی پڑے، تمہاری موت بھی آئے. ول بس اسنہ کما تقین، اور جس طرح تم لوگ سو کر دوبارہ اٹھتے ہو اسی طرح ایک دن تمہیں دوبارہ زندہ بھی ہونا پڑے. جس طرح سونا ہے اس طرح موت، جس طرح جاگنا ہے اس طرح سے زندہ ہونا. وہ ماں بادل موت دارو، موت کے بعد اب کسی کا کوئی گھر نہیں ہے، الا الجنہ او النار، یا جنت ہے یا جہنم. بس جب موت کے بعد اٹھو گے تو یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم. وَخَلْقَ جَمِيعِ الْخَلْقِ وَبَاسِهِمْ عَلَى اللَّهِ وَخَلْقِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. اور خدا کے لیے جس طرح ایک آدمی کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں, اسی طرح سب کو مار کر دوبارہ پیدا کرنا یہ بھی خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو ہمارا اعتقاد یہ کہ یہ حق ہے اور ہر اعتقاد کی دلیل ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی یہ روایت کہ ہر آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ضروری ہے. باب الاعتقاد فی الحوض, اب یہ چھوٹے چھوٹے اعتقادات ہیں. حوض کوثر کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ انہ حق, ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ حوض کوثر جو ہے بالکل حق ہے. وہ ان اردہ ماتین ایلا تین و صنعاء, اور حوض کوثر جو ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے جیسے ایلا اور صنعاء کی چوڑائی. صنعاء یمن میں, ایلا اسرائیل, اتنی اس کی چوڑائی ہے. لیکن یہ جو چوڑائی کا جو انہوں نے خطرہ استعمال کیا ہے, یہ عربی محاورہ, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اتنے ہی جتنے میل کا فاصلہ, بلکہ ایلا اور صنعاء اس زمانے میں عرب کے لیے دنیا کے آخری سرے. صنعاء پہ سمندر آ جاتا ہے, یمن ختم ہو گیا عرب. ایلا اسرائیل میں ہے بحر الروم, وہاں پہ دوسرا سمندر آ گیا, وہاں ختم. تو ان کا محاورہ تھا ایلا اور صنعاء, یعنی ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک, یعنی جتنی بڑی دنیا. جب کسی چیز کو بہت بڑا کہتے تھے, لمبا چوڑا کہتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ وہ چیز تو اتنی بڑی ہے جیسے ایلا اور صنعاء, یعنی پوری دنیا کے برابر. تو ایلا اور صنعاء محاورہ ہے, اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ اور اتنا بڑا ہے, اتنا لمبا اور چوڑا ہے کہ وہ گنتی میں یا حد میں نہیں آ سکتا, بے انتہا وسیع و عریض ہے. وہ ہوا للنبی, اور یہ صرف پیغمبر اسلام کا خاص الخاص حق. وہ ان فیہا من الاباریق, اور عدد النجوم السماء, اس میں ابریق ہوگا یعنی پانی کے پیالے ہوں گے, گلاس ہوں گے, کوزے ہوں گے, اتنے جیسے ستاروں کے برابر. یہ بھی کثرت کا مطلب ہے اس وقت, یعنی ستارے گن کر آدمی دیکھے کتنے کوزے ہوں گے, یہ نہیں ہوگا بلکہ بے انتہا کوزے اس کے اوپر ہوں گے. وہ ان ساقی علیہ یوم القیامہ امیر المومنین, اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اور یہ کوثر کے مالک رسول ہیں, اور اس کے ساقی جو ہیں وہ حضرت علی. یسقی منہ اولیاؤہ, اور وہ ہر اس کو پلائیں گے کہ جو ان کا ولی ہے, جو ان کا دوست. اور وہ یزور عنہ اعداؤہ, اور ہر اس آدمی کو اس سے ہٹائیں گے کہ جو ان کا دشمن ہے. ومن شرب من شربۃ, جو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پیے گا, لن یسمع بعدہا ابدا, اس کے بعد کبھی بھی وہ پیاسا نہ ہوگا. وقال النبی, اس کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث جنہوں نے بیان کی کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ حوض کوثر پر میرے صحابی میرے پاس آئیں گے ایک گروہ, تو اس کے بعد وہ لوگ بائیں جانب سے پکڑے جائیں گے, فرشتے آ کے ان کو بائیں جانب سے پکڑ کے لے جائیں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے یا رب اصحاب خدا بندہ, یہ میرے اصحاب. وقال علی, انک لا تدری ما احدث بعدک, اے رسول تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا خرابیاں کی ہیں, تمہارے بعد انہوں نے کیسے کیسے حادثے برپا کیے. تو یہ ہمارا اعتقاد ہوا. لیکن وہی آپ دیکھیں کہ ہر اعتقاد کے ساتھ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں, فقط اس لیے کہ اعتقاد کی بنیاد دلیل پر ہونا چاہیے. اور ایک اوثر کی دلیل کیا ہے؟ یہ روایت پیغمبر. باب الاعتقاد فی الشفاء, اب ایک ایسا مسئلہ آیا جس پر بہت لمبی چوڑی لوگ گفتگو کرتے ہیں, مگر شیخ نے اسے بہت مختصراً بیان کر دیا. باب الاعتقاد فی الشفاء, شفاعت معصومین کے بارے میں ہمارا اعتقاد. انہ لمن ارتضى دینہ من اہل القبائر والصغائر, فرماتے ہیں کہ شفاعت اسے نصیب ہوگی کہ خدا جس کے دین سے راضی, جس کے عقیدے سے خدا راضی, جس کا عقیدہ صحیح, خواہ اہل قبائر میں سے ہو گناہ کبیرہ کرنے والا, اس کی بھی شفاعت ہے, خواہ اہل صغائر میں سے ہو گناہ صغیرہ کرنے والا. فاما التائبون, مگر یہ خیال نہ کریں کہ شفاعت توبہ کرنے والے کی ہو, نہیں. فاما التائبون من الذنوب فغیر محتاجین الی الشفاعۃ, جو گناہوں کی توبہ کرے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ شفاعت کا محتاج نہیں, توبہ کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے. کس چیز کی شفاعت؟ شفاعت ہوگی اسے کی کہ جو گناہوں کے ساتھ مرے گا اور توبہ بھی نہ کر سکے گا, فقط اس کی شفاعت ہوگی. قال النبی, من لم یؤمن بشفاعتی فلا اقاله اللہ شفاعتی, پیغمبر نے کہا جو میری شفاعت پر اعتقاد نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب بھی نہ کرے. وقال لا شفیع انجہ من التوبہ, مگر اب شفاعت کی تعریف, پیغمبر نے کہا کہ سب سے بڑی شفاعت توبہ ہے, توبہ سے بڑی کوئی شفاعت نہیں. انسان توبہ کرے, شفاعت کا مقصد یہی کہ جو چیز آپ کا حق نہیں ہے وہ رحمت سے آپ کو مل جائے, تو توبہ آپ کا حق نہیں, آپ نے گناہ کیا, حق یہ ہے کہ اس کی سزا ملے. توبہ کے بعد خدا گناہ معاف کر دے, یہ خود ایک شفاعت ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں لا شقیہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، انجہ جو آدمی کو نجات دے گا، من التوبہ توبہ کے مقابلے میں، توبہ سے بڑھ کر شقی کون؟ تمہارا سب سے بڑی شفاعت کرنے والا، تمہاری سب سے بڑی شفاعت کرنے والی چیز وہ تمہاری توبہ ہے. بس شفاعت الانبیاء والاوصیاء وفی المؤمنین من یشفع مثل ربیعت و مضر و اقل المؤمنین من یشفع 30 الفا. اور شفاعت حق ہے انبیاء کا، شفاعت حق ہے اوصیاء کا، شفاعت حق ہے مومنین، اور مومنین میں سے صاحبان ایمان میں سے کچھ لوگ اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے جتنا قبیلہ ربیعہ اور مضر کی تعداد، یہ بھی عرب میں کثرت کو ظاہر کرنے کا محاورہ ہے، لاکھوں کی کروڑوں. وہ اقل المومنین من یشفع، ایک مومن کم سے کم جتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی جو بہت ہی چھوٹے درجے کا مومن ہو، وہ بھی 30,000 لوگوں کی شفاعت کرے گا کم سے کم مومن. وہ شفاعت لا یکون لاہل الشک، لاہل الشک، ہاں شفاعت نہیں ہو سکے گی کس کی؟ جو اہل شک، جنہیں ہر چیز پہ شک، خدا کے وجود پر، نبی کے وجود پر، امام کے وجود پر، ایک پورا فرقہ ہے، فرقہ فسطائیہ، جو ہر چیز پہ شک کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اپنے وجود بھی یقینی نہیں، ہم کو اپنے وجود کے بارے میں بھی شک ہے کہ ہے بھی یا نہیں، یہ خالی نظر کا دھوکا ہے یا کوئی چیز، ایک ہے پورا فلسفے کا مکتب فکر. وش اہل شرک کی شفاعت نہیں ہو سکی، ولا لاہل کفر کافروں کی شفاعت نہیں ہو سکی، ول جہود انکار کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی، بل یکون للمسلمین من اہل التوحید توحید کامل کو ماننے والے گناہگاروں کی شفاعت ہو. یہ شفاعت کے بارے میں ہمارا اعتقاد اور عقیدہ، اس کی بھی دلیل موجود کہ کیسے ہم نے عقیدہ رکھا پیغمبر کی روایت. باب الاعتقاد فی الوعد والوعید، وعد اور وعید کے بارے میں ہمارا اعتقاد، دو چیزیں، وعدہ ایک وعید. وعدہ کہتے ہیں عربی میں جزا، تم کرو گے انعام ملے گا. وعید کہتے ہیں سزا، تم اگر نافرمانی کرو گے تمہیں یہ سزا ملے گا. وعدہ اچھی چیز، وعید عذاب بری چیز. تو اس کے بارے میں ہمارا اعتقاد، ہمارا اعتقاد یہ ہے فی الوعد والوعید کہ خدا نے جو وعدے کیے ہیں اور جو وعید کیے، یعنی جو انعامات کی خوشخبری سنائی ہے وعدے، جو جہنم کے عذاب کی خبر دی ہے وعید، کہ ان من وعد اللہ علی عمل ثوابا وہو منجزہ، خدا نے جس سے ثواب کا وعدہ کیا عمل کا، اسے وہ مل کر رہے گا، وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ومن وعدہ اللہ علی عمل عقابا، البتہ اگر خدا نے کوئی وعید دی تم نے یہ گناہ کیا تو سزا ملے گی، کر کے نماز پڑھ، کر کے روزہ پڑھ، جتنے بھی گناہ، وہو بالخیار، اب اس کا پورا کرنا خدا کے لیے لازم نہیں، یہ اس کے اختیار میں. ان عذبہ، اگر خدا جو ہے اپنے گناہ کو، اپنے گناہگار بندے کو عذاب دے، فب عدل ہی، یہ اس کا عدل ہو گیا، اس نے وعید کی ہے اور اس نے اس کو سزا دی. وہ ان عفیحن ہو، اور اگر خدا اپنے بندے کو معاف کر دے، بے فضل ہی، یہ خدا کا فضل ہے. تو اعتقاد کیا بنا کہ خدا اپنے وعدے کی مخالفت کبھی نہیں کرے گا، لیکن خدا کا جو وعید ہے اس کا پورا ہونا ضروری نہیں، خدا کی مرضی چاہے پورا کرے چاہے پورا نہ کرے. وما ربک بظلام للعبید، اس کی دلیل قرآن کی آیت کہ خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وعدے کو نہ پورا نہ کرنا یہ ظلم ہے، کہ کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا پورا نہ کرے، یہ ظلم ہے. اور خدا کہتا ہے وما ربک بظلام للعبید، خدا بندوں پر ظلم نہیں کرے. وقال اللہ عز وجل، اور وعید کے بارے میں ہمارا اعتقاد کہ چاہے پورا کرے چاہے پورا نہ کرے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک کا گناہ معاف نہیں کرے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے خدا معاف کر سکتا ہے. اس کا مقصد یہ کہ جو خدا کی وعید ہے، یہ سزا یہ عذاب، وہ خدا کی مرضی پر چاہے پورا کرے یہ عدل ہو، چاہے چھوڑ دے یہ اس کا فضل ہو. وعدہ جو ہے یہ ضروری ہے پورا کرنا، ورنہ ظلم ہو جائے. تو دونوں کی دلیل آپ کو دے دی گئی، تو خدا اگر وعدہ پورا کرتا ہے ہمارا اعتقاد ہے، تو اس کی دلیل کیا؟ وعید کو پورا کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، اس کی دلیل کیا؟ تو یہ انداز ہے ایک مومن کے عقائد کا، تو جتنے عقائد آپ رکھیں سب کی ایک ایک دلیل مختصر ترین آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہی کتاب اعتقادیہ کی خصوصیت ہے کہ بہت تفصیل بھی نہیں، بہت اجمال بھی نہیں، ہر چیز، ہر اعتقاد اور اس کی دلیل، یہ واجبات میں سے تو نہیں، کیونکہ واجبات میں سے اجمالی عقیدہ کافی ہے، لیکن وہ جو آپ سنتے ہیں معرفت معرفت معرفت، وہ اس چیز کا نام کہ ہر عقیدے کے ساتھ دلیل رکھے، اس کی وجہ سے خود بخود ثواب بڑھ جاتا ہے.